السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں مارٹن کروسس. وائس آف امریکہ کی اردو کی یہ نشریات آپ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو ویو ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری یہ نشریات سماعت فرمائیے. پروگرام نشر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اسے اردو ویو اے کی ویب سائٹ، فیس بک اور ٹویٹر پر بھی سن سکتے ہیں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم یہ پروگرام بہتر انداز میں آپ کے لیے پیش کرتے رہیں. آج اس بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ سامنے بہت سے اہم موضوعات ہیں جن کے بارے میں ایک نظر ان پر ڈالتے چلتے ہیں. پاکستان میں لاپتہ ہونے والے بلاگرز کو ایک ایسے لوگوں کی افراد کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جو توہین اسلام یا توہین مذہب کے مرتکب ہوئے ہوں، اور اس کی وجہ سے انسانی حقوق کے کمیشن پاکستان کے اور انسانی حقوق کی علمبردار تنظیموں کو اپنے تحفظات اور خدشات ہیں. اس بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی HRCP کی چیئرپرسن زہرا یوسف خود موجود ہیں. اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل عبد القیوم کا، وہ ہمارے ساتھ بات کریں گے اس موضوع پر. تو آئیے آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. پاکستان میں رواں سال کے آغاز پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر سرگرم 5 کارکنوں کی گمشدگی کا معاملہ بدستور ملک میں ایک بڑا موضوع بحث ہے. انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کے حق میں آواز بلند کرنے والے یہ کارکن اسلام آباد اور لاہور سے لاپتہ ہوئے. نام ان کے ہیں سلمان حیدر، وکاس گورایا، آسم سعید، احمد رضا نصیر اور سمر عباس. سرکاری طور پر تاحال کسی طرح کی معلومات ان کے بارے میں سامنے نہیں آئیں کہ یہ کیسے لاپتہ ہوئے، لیکن کچھ دنوں سے کیا ہوا ہے کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر ان گمشدہ سرگرم کارکنوں کے خلاف کچھ ایسی مہم بھی دیکھی جا سکتی ہے جس میں کچھ ایسے الزامات ہیں کہ شاید یہ لوگ لاپتہ ہونے والے کارکن توہین مذہب کے مرتکب ہوئے تھے. یوں انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کی تشویش میں مزید اضافہ ہوا ہے. تو آئیے بات کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے ہی تعارف کرایا، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئرپرسن زہرا یوسف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبد القیوم ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. زہرا صاحبہ بہت بہت شکریہ وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو وقت دینے کا. آپ کے کمیشن کے تحفظات کیا ہیں؟ آپ کو تھوڑا سا ہم نے اس کی بیک گراؤنڈ بتائی، آپ کا اس کے بارے میں مختلف بیانات آتے رہے ہیں، ہم نشر بھی کرتے رہے ہیں. آج بھی آپ ہمارے ایک اور ہمارے جو اسلام آباد سے ہمارے پاس آیا ہے اس میں بھی آپ کا بیان ہے. آپ کے کمیشن کے تحفظات کیا ہیں؟ آپ کے خیال میں اس نوعیت کے الزام تراشی سے لاپتہ افراد کو لاحق خطرہ کس حد تک بڑھ جاتا ہے، یہ بتائیے گا.
دیکھیے، یہ پہلے تو یہی بات تشویشناک تھی کہ ان ایکٹیوسٹس کو اس طرح سے گمشدہ کیا گیا جیسا پہلے لوگوں کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور سندھ میں گمشدہ کیا جا رہا تھا. تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد ایک اور جو خطرناک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کوشش کی جا رہی ہے ان کو جو پاکستان کے بلاسفیمی قانون ہیں ان کے تحت ان کو ٹریپ کیا جائے. تو حکومت کو اس پر نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے جو قانون بھی بنے ہیں یا دنوں میں الیکٹرانک کرائم اس کے تحت بھی، یا جو نیشنل ایکشن پلان ہے کہ کسی کے خلاف نفرت پھیلانا وہ ایک جرم ہے، اور یہ ایسے ہی کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کہاں ہیں، ان کے فیملیز پریشان ہیں، اور اس سے تو اور زیادہ لوگوں کو پریشانی ہوگی اور فکر رہے گی کہ ان کی جان بھی محفوظ ہے یا نہیں. حکومت کو بالکل اس پہ کاروائی کرنی چاہیے.
ہمارے ساتھ اس وقت ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے برسر اقتدار حکومت سے، ان کی طرف سے بات کی جا رہی ہے. جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی لائن خراب ہے، دوبارہ ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے پروڈیوسر. تو زہرہ صاحبہ, اس سے پہلے کہ ہم ان سے ان کا جواب لے لیں, آپ سے ایک سوال میرا اور ہے کہ آپ کا کمیشن نفرت انگیز بیانات اور انتہا پسند سوچ سے نمٹنے کے لیے کس انداز میں کام کر رہا ہے, کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے معاشرے میں اور بہت سے دیگر معاشروں میں اس طرح کے مسائل بہت عرصے سے موجود ہیں اور ان کو ختم کرنے کے لیے کام بھی کیا جا رہا ہے, کیا وجہ دیکھتی ہیں کہ ابھی تک کامیابی نہیں ہو پا رہی؟
جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ہماری تو جدوجہد اس وقت سے ہے جب سے سمجھ لیجیے کمیشن قائم ہوا, اور ہماری کوشش رہی ہے کہ جو یہ بلاسفمی کے قانون, جو یہ بھی میں بتانا چاہوں گی اور لوگوں کو یاد دلانا چاہوں گی, یہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے ترمیم کر کے اس میں ایسا کیا کہ موت کی سزا مقرر کیا, اور اس کو اور زیادہ لوگوں کے لیے خطرناک ایک طرح سے بنایا کہ اس کو بہت گنجائش یہ بھی ہے ایکسپلوٹیشن کی. تو ایک تو یہ بلیک فیلنگ کیا ہے, اور دوسرا جہاں دوسرا پہلو ہے اس سلسلے میں دہشتگردی کیا ہے, اس کے لیے بھی ہماری کمیشن مسلسل آواز اٹھا رہی ہے. یہ شروع ہوا ہے تقریباً 2005-2006 سے, اور شروع ہوا ہے بلوچستان سے اور خیبر پختونخوا سے
جی,
اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں بھی لوگ جو نیشنلسٹ ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے.
جی
کامیابی تو بہت کم ہوئی ہے, اگر آپ دیکھیں کراچی میں ہمارے جہد کے تحت واحد بلوچ گھر واپس آئے, کامیابی تو کم ہوتی ہے مگر وہ یہ ہمارا فرض ہے, وہ ہمارے کام کا حصہ ہے کہ ہم آواز اٹھائیں.
اچھا جنرل صاحب اب ہمارے ساتھ ہیں, جنرل صاحب سے پوچھتے ہیں. جنرل صاحب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے ابھی جو پانچ افراد جو لاپتہ ہو چکے ہیں جو بلاگرز ہیں, اور عام طور پر یہ خیال کیا جا رہا ہے اور جو کہ سوشل میڈیا کے کچھ جگہوں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ توہین مذہب کا انہوں نے ارتکاب کیا. گزشتہ دنوں وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ کارکنوں کی بازیابی کے لیے جاری تفتیش میں پیش رفت ہوئی ہے اور جلد ان کو بازیاب کرا لیا جائے گا. جن صاحب توہین مذہب کا الزام پاکستان میں کافی حساس معاملہ ہے, آپ لاپتہ ارکان یا پھر کسی بھی دوسرے شخص کے بارے میں توہین مذہب کے الزامات عائد کرنے سے متعلق انسانی حقوق کے علمبرداروں کے تحفظات کے بارے کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور حکومت کی طرف سے اس نوعیت کے نفرت انگیز بیانات کو روکنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں گے کچھ لوگوں کے ہاتھوں مسنگ ہونے کی خبر آئی اخباروں میں, اور یہ کنسرن پارلیمنٹ تک پہنچا, اور ہم نے سمجھ کے اندر بھی اس پہ ڈسکشن بھی کی, اور پھر انٹیریئر منسٹر کو ریکویسٹ کی, انہوں نے آپ کے سائٹ کے فلور پہ یہ بتایا کہ انہوں نے کچھ پروف ان کو مل رہے ہیں, اور انہوں نے کچھ بتایا کہ کس طرح کیمروں کے اندر کون سی گاڑی آئی اور کیسے کرنی ہوئی ہے, کس طرح کچھ لوگوں نے گھر سے اپنے لیپ ٹاپ منگائے. تو اس کے اوپر ابھی ہو رہی ہے تفتیش, ہمارے منسٹر آف اسٹیٹ انٹیریئر کے, انہوں نے بھی آ کے یہ کہا تھا. آف کورس ہم بالکل یہی چاہتے ہیں کہ ہر بندے کی جان و مال محفوظ ہو, اور اس سلسلے میں اگر کسی کے اوپر کوئی الزام ہے کہ وہ حقارت پھیلا رہا ہے یا ملک دشمنی کے رستے پہ چل رہا ہے, ان کے لیے قوانین موجود ہیں جن کے تحت ان کو حالت کیا جا سکتا ہے. تو اس چیز کو یہ ہمارے لیے باعث تشویش ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان لوگوں کو جلد بازیاب کرایا جائے گا.
اچھا زہرہ صاحبہ, آپ سے میرا بس اب آخری سوال ہے. آپ نے کہا کہ لاپتہ افراد کے بارے میں ظاہر ہے کافی دنوں سے کام کر رہا ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان 2005-2006 سے, کہ کوئی زیادہ کامیابی نہیں ہوئی, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جاری جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, اس طرح کی نفرت انگیز جو بیانات ہیں ان کو روکنے کے لیے, اور انتہا پسندی کا جو فروغ ہے اس کو روکنے کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے, اس سے کس حد تک آپ مطمئن ہیں؟
وہ بالکل نہیں مطمئن ہے, میں بالکل فرینکلی کہوں گی, کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت جن آرگنائزیشن کو کہتی ہے کہ وہ بینڈ ہیں, اور وہ کھل کر آزادی سے پبلک میٹنگس کرتے ہیں, پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن نکالتے ہیں, تو ان کو تو خود ہی آزادی ہے حالانکہ وہ بینڈ ادارے ہیں, مگر جو اس طرح کے ایکٹیوسٹ ہیں ہو سکتا ہے ان کا پوائنٹ آف ویو مختلف ہو, حکومت سے مختلف ہو, ملاؤں سے, تو ان کو اظہار خیال کی آزادی نہیں ہے اور ان کو اس طرح سے اٹھایا جاتا ہے, تو میرے خیال سے کوئی پاکستانی شہری مطمئن نہیں ہوگا حکومت.
اچھا, بہت بہت شکریہ زہرا صاحبہ, ہمارے ساتھ ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئر پرسن ہیں. بہت بہت شکریہ زہرا صاحبہ آپ کے وقت کا. جن صاحب بہت شکریہ. جناب صاحب آپ نے ابھی سنا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئر پرسن زہرا یوسف صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں انتہا پسندی کے رجحانات کو روکنے کے لیے, نفرت انگیز مواد کو تقسیم کرنے کے لیے, بیانات دینے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان پہ کوئی خاطر خواہ اور مؤثر طور پر کامیابی سامنے نظر نہیں آ رہی, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیے ابھی ہم نے سائبر کرائم ایکٹ بھی بنایا ہے اور میرے خیال میں بہت ساری امپروومنٹ ہے. پاکستان ایک اوپن سوسائٹی ہے, جمہوریت ہے, میڈیا آزاد ہے, سارا دن لوگ پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک ہر بندے کے پیچھے وہ پڑے ہوتے ہیں, کسی کو کوئی معاف کرنے کو تیار نہیں, بیانات وغیرہ. لیکن جب ہم نے میڈیا سے یہ کہا کہ یہ ہیٹ اسپیچز جو ہے اور ریڈیکلزم ان کو کنٹرول کرنا ہے, پھر آپ کو پتا ہے نیشنل الیکشن پلان کے تحت ہم نے 9 کروڑ سمیں بند کی, اسی طرح تقریباً یہ جو 4,600 یہ جو لاؤڈ اسپیکرز ہیں مساجد میں جن سے زیادہ تر لوگ ایک دوسرے سے نفرت کراتے تھے اور وائلیٹ کیا, ان کو انہوں نے بند کیا, 182 مدارس بند کیے اور 1 بلین کے قریب روپیز کے قریب ان کے فنڈ کنفسکیٹ ہوئے. بہت سی جگہوں کے اوپر بہت سا کنٹرول اللہ کے کرم سے ہے, لیکن چونکہ ایک وائبرنٹ سوسائٹی ہے, ایک اوپن معاشرہ ہے, ایک ڈائیورسٹی میں ہی ہماری اسٹرینتھ ہے اور یونٹی ہے اور یہاں ہر طبقے فکر کے لوگ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں آپ سب کو آزادی ضرور ہے لیکن آزادی کی حدودوں کا یوز ہے, آپ اپنی آزادی پہ جو مرضی کہیں لیکن ایسی چیز نہ کہیں جو دوسرے کے جذبات کو ٹھیک پہنچائے یا جو وائلنس کے اوپر لوگوں کو ابھارے. تو اس چیز کے اوپر بڑی ایفرٹ ہو رہی ہے, ہمیں کافی حد تک اس کے اندر یہ گریجویل پروسیس ہے. جب دیکھیں پاکستان کی ہسٹری صرف یہ 70 سال کی نہیں ہے, سب کانٹیننٹ کے اندر اس طرح کی یہ تفریحیں اور یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اور ہم نے آ کے پاکستان میں بائی دی وے آف اللہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اسپیشلی ابھی نواز شریف صاحب کی حکومت میں یہ نیشنل ایکشن پلان جو بنا ساری جماعتوں کے تعاون کے ساتھ, اس سے کافی حد تک کنٹرول ہے. لیکن ایون بہت کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کو غلط استعمال کر کے بھی وہ ایسے بیانات دیتے ہیں جو دوسروں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں اور اس کو اس سے پھر بہت وائلنس جنم لے سکتی ہے, تو دیٹ از وائی وہ کیا جاتا ہے. کچھ یہاں ہمارے ملک میں پراکسی کی جنگیں ہمارے نیبرز کروا رہے ہیں, کوشش ان کی یہی ہے کہ پاکستان ڈرائی رکھا جائے انٹرنل ڈس یونٹی کے اندر اور صفائی کے اندر, اس طرح پاکستان کو کمزور کیا جائے, وہی پاکستانی قوم اویئر ہے اور اس لیے ہمیں اس کا بھی احساس ہے. بٹ آن سیڈ اینڈ ڈن میں کہتا ہوں بہت کچھ کرنا ہے ابھی باقی, لیکن بہت کچھ ابھی جا چکا ہے اور ان شاء اللہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم اس کے اوپر کنٹرول کریں گے.
اچھا جناب صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اب ہمیں بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں سنتوش بھارتیہ جی, ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بھارتیہ جی, ایک آج خبر ہے بھارت سے, بڑی کلیدی خبر ہے, ٹاپ نیوز سٹوری ہے کہ نیوکلیئر سپلائر گروپ یعنی SNSG کی رکنیت کے لیے بھارت کی کوششوں کے سلسلے میں چین کے ذریعے امریکہ کی سخت مخالفت کے ایک روز بعد بھارت میں امریکہ کے سفیر رچرڈ ورما نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت اس بارے میں چین کی طرف سے جو رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں ان کو عبور کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. تو آپ سے میرا سوال یہ ہے بھارتیہ جی کہ بھارت کی طرف سے اوباما انتظامیہ کے بعد آنے والی ٹرمپ انتظامیہ پر اتنے اعتماد کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ٹرمپ انتظامیہ اوباما انتظامیہ کی بھارت کے لیے پالیسیوں کو جاری رکھے گی؟ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سمے جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے یا ہم جس کو مودی گورنمنٹ کہتے ہیں, مودی گورنمنٹ بیسیکلی اسلامک ٹیررزم کے خلاف ہے اور ان کا یہ اور کیمپین بھی کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف کہ پاکستان سے جو ٹیررزم ڈیولپ ہو رہا ہے یا چاروں طرف جا رہا ہے وہ انڈیا کے خلاف ہے, اور سیم وہی چیز امریکہ میں ٹرمپ نے سگنل دیے ہیں उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में भी इस्लामिक टेररिज्म को लेकर के काफी कुछ कहा है। दोनों के बीच जो ये कॉमन लिंक है, इसलिए मुझे ये लगता है कि जैसे ही ट्रंप साहब ओथ लेंगे, वैसे ही ट्रंप और इंडिया के बीच में कुछ ज्यादा नजदीकियां होंगी और इश्यूज के ऊपर ये थोड़े ज्यादा नजदीक आएंगे। बेस इसका यही है कि मोदी की फिलॉसफी इस्लामिक टेररिज्म को लेकर के और ट्रंप की इस्लामिक टेररिज्म को लेकर के, दोनों की फिलॉसफी एक है, दोनों में ये जुड़ा हुआ तार है। और शायद मेरा ख्याल है कि जो हमारे सफीर ने वहां कहा है उसको, उसके बेस में यही है। चाइना को लेकर के भी ट्रंप ने जो जिस तरीके से अपने ख्याल का इजहार किया है वो इंडिया के फेवर में जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो आपका सवाल है उसका एक यही जवाब है कि दोनों मुल्कों की सरकारें, अमेरिका की और इंडिया की, इस्लामिक टेररिज्म को लेकर के लगभग एक राय पर हैं। अब वो किसे इस्लामिक टेररिज्म कहते हैं ये अलग सवाल है। वो किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी एक्ट को इस्लामिक टेररिज्म के दायरे में बांध सकते हैं, उसके ऊपर बहस हो सकती है, पर बेसिकली दोनों एक राय के हैं।
अच्छा, इसी पे पहले बात करते हैं एनएस जी के। जन सब रुकन, ये जो एनएसजी के अक्सरियत अरकान के हिमायत के बावजूद चीन की तरफ से भारत की रुकनियत की मुखालफत हो रही है, और उसके पीछे बात यह है कि भारत ने ये एनपीटी पर दस्तखत नहीं किए हैं, इसलिए इस क्लब का रुकन नहीं बन सकता। भारत के बाद पाकिस्तान भी एनएसजी की रुकनियत के लिए दरखास्त उसने दे रखी है। आपके ख्याल में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में पाकिस्तान की रुकनियत के इम्कान क्या है, और क्या पाकिस्तान को भी अमरीका की नई इंतजामिया से इसी नौयत के मुस्बत ताल्लुक की तवक्को है?
न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है उसकी मेंबरशिप के लिए कुछ बैन अवी कंडीशन है, और उसमें देना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया इसको मेंबर बन सकता है या बनना चाहता है तो हम उसकी भी हमायत करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि एनपीटी की जो फेसिलिटी है उसमें तो पाकिस्तान भी है, तो पाकिस्तान को भी एनर्जी के क्राइसिस हैं और पीसफुल पर्पजेस के लिए और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के एनर्जी के और हमारे जो न्यूक्लियर इसके जो यूरेनियम इन्वेस्टमेंट जो हमारे तजर्बात हैं वो हमारे किसी से भी कम नहीं दुनिया के अंदर। हम इस पर लोगों को ट्रेन भी कर सकते हैं फॉर पीसफुल पर्पजेज के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी पे काम भी कर सकते हैं। ये है पॉइंट, चीन का पॉइंट प्रिंसिपल है ना कि आप बैन अवी कवानीन को अगर बलाए पाक रख कर किसी एक मुल्क को मदद करेंगे तो आपके तो जो जब ये स्पायर ग्रुप बना था उसमें ये कंडीशन थी कि सब को साइन करना होगा। तो अगर एनपीटी के मेंबर बनने बगैर अगर इंडिया से मिलना है, मेंबर बनना है तो भला बने, लेकिन फिर तो पाकिस्तान भी बने तो फिर यूनिफॉर्म पॉलिसी हो। मेरे ख्याल में उनका ये एक स्टांस है, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि देखिए इंडिया के और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हों तो बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज ये उनके भाई जैसा रिलेशन हर कंट्री की ख्वाहिश है जो कि अच्छे हों। लेकिन मेरे भाई जो बात बार इस्लामिक टेररिज्म की बात कर रहे थे ना, देखिए टेररिज्म का ताल्लुक किसी मजहब के साथ नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अभी क्रिश्चियन टेररिज्म है जिसमें अफगानिस्तान और इराक में तबाही मचाई है, या हिंदू टेररिज्म है जिसमें कश्मीर के अंदर तबाही मचाई हुई है। ये हम ये नहीं कह सकते, ये हुकूमतों की गलत पॉलिसियां और कुछ रेडिकल हैं जो किसी के भी दोष नहीं। अगर हुकूमतों के कार के अंदर रह के कुछ आपस करते हैं, औरतें रेप होती हैं, बंदे कत्ल होते हैं, आंखों की बीमारी से जाते हैं, आप इनको बिल्कुल एक्सटर्जन में ले जाते हैं, तो ये भी एक टेररिज्म की कत्ल है। इसलिए हमें ये खुशी है कि अमेरिका के अंदर एक चेंज हो रही है। ये बात ठीक है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कंपेन में मुसलमानों के हवाले से रेडिकलिज्म का जिक्र किया था, लेकिन हम उसको उसके ऊपर जोर मिलमत करते हैं। हम कहते हैं कि मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक नहीं, इससे ताल्लुक उन टेररिस्ट का है जो कि मुजरम है और जिनको कैसे किरदार से पहुंचाना चाहिए, जो इंसानियत के दुश्मन है। और उस सिलसिले में पाकिस्तान ने तकरीबन 60,000 जाने कुर्बान की है और 112 और बिलियन डॉलर इतिहास हमारी इकानमी की है। आज भी हम फ्रंट लाइन के हाजिर है पूरी बैन अवी बिरादरी के जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ी है, लेकिन टेररिज्म इंडिविजुअल भी है, रियासती टेररिज्म भी है। और जहां आप सप्रेशन और ऑपरेशन की बात करते हैं और यूएन रेजोल्यूशन यूएन के चार्टर, जनेवा कन्वेंशन और ह्यूमन राइट्स, जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, उनकी वायोलेशन करते हैं। ये भी इसको भी आप ये मापों को शब तक तैयार नहीं है। ये भी दहशतगर्दी है कि उनकी जहाँ लोगों के अपनी सड़क किए जाते हैं। मेरे ख्याल से अगर बैन अवी सतह की तरह अमल लेके आना है तो हमें अपनी जाति पोलिटिकल चीजों को बलाए साथ रख के अच्छा होके रीजनल और बैन अवी अमन के लिए काम करना होगा। उसके लिए पाकिस्तान पेश होगा और हम कहते हैं कि मजहब को इस्तेमाल करने वाले लोग जो है वो दरिंदे हैं। हाँ, वो इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं या हिंदू मजहब को इस्तेमाल करते हैं या क्रिश्चियन की इंसाफ असम्बली से करके होली प्रॉफिट के पुतलों को जलाने की बात करते हैं। ये सारी इंसाफ असम्बली है, एक्सट्रीमिज्म है, सारी को हमें डिस्करेज करना है। और आई थिंक हम रीजनल पीस और बैन अवी पीस के लिए पेश होंगे और हमें सिल्वर लाइनिंग नजर आती है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। हम दो उनके अपने तहफात है, बस हम इन तहफात को दूर करेंगे और हम ये कोशिश हमारी होगी कि हमारे अमेरिका के साथ भी बेहतर शामिल करें।
जी जन साहब, एक सवाल आपसे और करना है, पहले भारतीय जी से सवाल कर ले। भारतीय जी, ट्रंप इंतजामिया के इक्तदार संभालने में महज दो रोज बाकी हैं। आपकी मुल्की और गैर मुल्की अमूर पर गहरी नजर है। ओबामा इंतजामिया के भारत के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात रहे। आपके ख्याल में नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ खसूसन और जनूबी एशियाई खित्ते के लिए अमूमन क्या पॉलिसी पोजिशन लेंगे?
देखें, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता क्या पोजीशन लेंगे, लेकिन मुझे लगता ये है कि अगर हम इंसानियत को बुनियाद मानते हैं तो एक तरह के फैसले होंगे, अगर हम इंसानियत को बुनियाद नहीं मानते हैं तो दूसरी तरह के फैसले होंगे। पर अभी तक जितना हम लोगों की मालूमात हैं, जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट का और ट्रंप के एडवाइजर्स के साथ जो कॉन्टेक्ट है, उससे मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों पे दोनों के हम ख्याल होने के चांसेस ज्यादा हैं। नंबर एक, मैं अभी पाकिस्तान से जो बोल रहे थे उनकी बात मैं सुन नहीं पाया क्योंकि लाइन बहुत खराब थी। उन्होंने सही कहा होगा जो कहा होगा, मेरी किसी एक बात के ऊपर कमेंट भी किया होगा, पर मैं एक लफ्ज नहीं सुन पाया बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द लाइन।
जी, वो उन्होंने कहा था कि मजहब के नाम पर जो भी इंतहा पसंद करता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जगह से हो, उसको मजम्मत उसकी करना बहुत जरूरी है, कंडम करना उसको जरूरी है।
जी बिल्कुल, मैं 100% इत्तेफाक रखता हूँ क्योंकि हमारे इंडिया में भी कुछ लोग हैं जो मजहब के नाम को लेकर के कुछ शोर मचाते हैं, हम सब उसको कंडम करते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल इसी
बात उनके लिए। मैं आपसे एक बात कहूँ कि देखिए, आइडियोलॉजिकली ट्रंप की जुबान, ट्रंप के रिएक्शन और आइडियोलॉजिकली नरेंद्र मोदी की जुबान और उनके रिएक्शन लगभग बराबर चल रहे हैं। चाहे अमेरिका में अगर कोई प्रेशर होगा तो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से होगा, और इंडिया में भी अगर कुछ प्रेशर होगा इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से ही होगा। लेकिन ऊपरी सतह पर जहां दो मुल्कों का सवाल है, वहां मुझे लगता है कि इंडिया और ट्रंप के बीच में कुछ गहरा शेक हैंड होना चाहिए और दोनों एक दूसरे को बहुत सारी चीजों पर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक नई चीज डेवलप हो रही है, वो है पाकिस्तान, चाइना और रूस। दूसरी तरफ फ्रांस, इजराइल, अमेरिका और इंडिया एक अलग नेक्सस बन रहा है। इसका क्या रिजल्ट निकलेगा मुझे नहीं पता, पर नंगी आंखों से ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि दुनिया के लिए कोई बहुत खुशनुमा सिचुएशन नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया भारतीय जी, इसके बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे कि ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर, जिसे शायद कहना चाहिए या कहा जा सकेगा आइंदा चंद दिनों के बाद, आपसे मेरी फिर भी बात होगी। आपका बेहद बेहद शुक्रिया जनरल साहब। आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि क्या मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मसालत कराने के लिए कोई बड़ा रोल अदा कर सकेंगे? पाकिस्तान की तवक्कोआत क्या है?
ये आउटराइटली आज जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान कुछ मुसलमानों के हाथ में एनकरेजिंग नहीं थे, बट इवन देन हम इसमें सिल्वर लाइनिंग भी देखते हैं, क्योंकि उनकी जो बात हमारे प्राइम मिनिस्टर से हुई थी उसके अंदर बड़ी हौसला अफजा बात है। और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि हमें अमेरिका के अंदर लोगों की हालत को बेहतर करना है और अमेरिका के अंदर रोड नेटवर्क और इन चीजों को डेवलपमेंटल आस्पेक्ट्स को देखना है। ये एक अच्छी बात है, बजाय इसके बैन अवी सतह पे आते हम फ्रांस اس کے اندر افغانستان میں، عراق میں، سیریا میں، لیبیا میں، اور وہ ان کو پالیسی جو ہے اس نے یونی پولر ورلڈ میں امریکہ کے لیے بدنامی کا باعث بنی. اور آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ اس کے اندر بالکل سب کہتے ہیں ہم اپنا کیس ان کے آگے بھی پیش کریں گے، ان کے ساتھ بات بھی کریں گے. اور ہم نے جو دیکھا کہ یونی پولر ورلڈ میں امریکہ کی پالیسی نے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ خصوصاً مسلمان زیر اثر آئے. اور اب اگر ہم ڈیولپ کر رہے ہیں ریلیشن چائنا کے ساتھ کہ رشیا، یہ اکنامک ریلیشن ہے، وہ اس طرح کے اسٹریٹجک ریلیشن کے ایسے الائنس کے خلاف نہیں جانے. اور یہ آئی تھنک اس کے اندر اور پھر ایٹ دی سیم ٹائم ہمارے تعلق امریکہ کے ساتھ بہتر ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کیس کو بہتر طریقے سے پیش کر کے امریکہ کے ساتھ بھی اپنا اس دوستی کے روابط کو قائم رکھیں گے. ریجن کے اندر بھی ہم افغانستان کے ساتھ کل بھی ہماری انٹریکشن ہوا، ایون چیف آف آرمی اسٹاف نے ان کے پریزیڈنٹ کو ہیل کیا. ہم نے زور مذمت کی جو وہاں دھماکے کابل میں ہو رہے ہیں. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ پرائم منسٹر کو انہوں نے برتھ ڈے کے اوپر نریندر مودی نے مبارک اپنے طور پہ بھیجی اور انہوں نے اس کا بڑا اچھا رسپانس کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو بھی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ ریئلائز ہوگا کہ جہاں اسٹیٹسمین شپ ان کو شو کر رہی ہے وہ نیوکلیئر سیکیورٹی گروپ کے ممبر بھی بن سکتے ہیں، سیکورٹی کونسل کی ممبر شپ بھی پرماننٹ لے سکتے ہیں، وہ پاکستان کے تھرو تجارت بھی ان کو کر سکتے ہیں، سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ اسی پیسے بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ان کو کشمیریوں کے حقوق کے اوپر بات کرنی ہوگی جس کے اوپر ان کی کمٹمنٹ ہے، کیونکہ ان کے اپنے حقوق ہیں کشمیریوں کے. اور یہ ایک انسانیت سوز ایک سچویشن ہے جہاں ان لوگوں کو مار مار کے ان کے بچے جو ہے وہ یتیم ہو گئے، ان کے بڑے لوگوں کی اولادوں کو مار دیا. مسنگ پرسنز ہیں، ابھی ہیومن رائٹس کے پاکستان میں چار بندے مسنگ ہیں، سامنے شور مچائے گئے. واٹ اباؤٹ دو تھاؤزنڈ آف پیپل جو کشمیر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ مسنگ بھی نہیں ہے، وہ کسٹوڈیل کلنگ کے اندر جاتے ہیں.
جی جی، اس کے بارے میں بھی جی اس کے بارے میں بھی انتظام ٹرمپ نئی انتظامیہ کی طرف سے یہ بات پہلے بھی بیانات بھی سامنے آئے ہیں کہ شاید وہ اس سلسلے میں کوئی مصالحانہ کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اور عالمی ادارہ اقوام متحدہ کی طرف سے بھی یہ بیان آیا ہے کہ اس سلسلے میں کوشش کی جائے گی. تو جن صاحب، آپ کے وقت کا، آپ کے کامنٹس کا، بیان کا بہت بہت شکریہ. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. تو اب ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے، لیکن پہلے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں شمع جنید جو لندن سے، اور یہاں نیو یارک سے احمد مبارک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ سن رہے ہیں جہارنگ. اپنے سننے والوں سے تھوڑی سی میں معذرت خواہ ہوں، میرا آواز سے اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کے لیے مجھے معاف کیجیے گا، لیکن آپ کے پروگرام کے ساتھ پھر بھی حاضر ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لندن سے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا، بڑا ممتاز نام ہے شمع جنیجو کا، بہت سے شعبوں میں اپنا مقام رکھتی ہیں، اور اسی طرح احمد مبارک ہیں جن کا ایک اپنا نام ہے. تو ان دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام بہجت.
یورپ میں کچھ چیزوں کی بات پہلے کرتے ہیں. فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے جرمنی کے لیے جو کہا، نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو رد کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یورپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، کوئی بیرونی مشورہ وہ نہیں چاہتے. اس سے پہلے اپنے سننے والوں کو ہم بتا دیں، ڈونلڈ ٹرمپ جو منتخب امریکی صدر ہیں اور دو دن کے بعد اپنا حلف اٹھائیں گے، انہوں نے کہا تھا کہ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے جب بڑے پیمانے پر نقل مکانی کی اجازت دی ہے تو انہوں نے ایک غلطی کی ہے. اور اس کے جواب میں جرمن چانسلر کا کہنا یہ تھا کہ یورپ کی تقدیر خود ہم یورپینز کے اپنے ہاتھوں میں ہے. اس کے علاوہ سابق فرانسیسی وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ ٹرمپ کا بیان یورپ کے خلاف جنگ کے مترادف ہے. کافی سخت بیانات آتے جاتے رہے ہیں. تو اسی تناظر میں ہم بات کرتے ہیں, تجزیہ کاروں کی رائے لیتے ہیں, بریکسٹ کے بارے میں بھی بات کی تھی جو جس کا جواب آیا. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں, شمع آپ فرمائیے گا کہ منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعے کے روز صدر کا حلف اٹھا رہے ہیں. ان کی طرف سے جاری متعدد بیانات پر یورپ میں تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں ٹرمپ انتظامیہ اور یورپ کے تعلقات میں کسی بڑی تبدیلی کے امکان کی توقع کرنی چاہیے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ صورتحال بتدریج نارمل ہوتی چلی جائے گی؟ کس طرح سے اس کو دیکھتی ہیں آپ؟
امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار ہم ٹرمپلومیسی کو وٹنس کر رہے ہیں, جس میں آپ انتظامیہ کو ڈونلڈ ٹرمپ, جو کہ پریزیڈنٹ ہونے والے ہیں, 90 گھنٹے سے بھی اندر اب ٹائم رہ گیا ہے, اس کو آپ الگ کر لیں, کیونکہ خود انتظامیہ کو نہیں پتا کہ اگلے ٹویٹ میں کیا آنا ہے. جو ابھی ٹرمپ نے انٹرویو دیا مائیکل گوف کو, انہوں نے پورا ان کی جو یو ایس اے کی پالیسی تھی, میں ڈاکٹر شاہد مسعود کی ایک اصطلاح یوز کروں گی, ٹرم یوز کروں گی, کہ انہوں نے دھپڑ دھس کر دیا پوری پالیسی کا. سی آئی اے پریشان ہے, جرمن اینگری ہیں, نیٹو نروس ہے کہ کس طرح سے اب جو سیکیورٹی ہوگی, یا کس طرح سے جو یو ایس اے کی ایک کنٹریبیوشن ہے نیٹو میں, یا جو یو این کی پالیسیز ہیں, اس کا کیا ہوگا. جو فرانسیسی صدر ہیں, انہوں نے ان کو ایک یعنی ڈپلومیٹک وے میں ایک شٹ اپ کال دی کہ جی آپ ہماری سوورینٹی کو اوور رول نہ کریں, اوور لیپ نہ کریں, اور آپ امریکہ کے صدر رہیں, اور امریکہ کے ہی صدر رہیں, اور یورپ کے معاملات میں نہ آئیں, لیکن اس کا ٹرمپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو وہاں کا ایک فورن آفس ہے جو کہ پبلک ڈپلومیسی یا جو ہے کہ دوسری ڈپلومیسی کے جو دوسرے ہیں, وہ بھی پریشان ہے, کیونکہ کسی کو بھی پتا نہیں ہے کہ اگلی بات کیا ہوگی, اور یہی جو بالکل.
اچھا احمد مبارک, آپ کے خیال میں یورپی حلیفوں, پھر خاص طور پر نیٹو کے بارے میں نئے امریکی صدر اور ان کی انتظامیہ اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنے موقف میں بڑی تبدیلی لائے گی, یا پھر صورتحال کم و بیش یکساں ہی رہے گی؟ اگر روس کے ساتھ امریکہ کی نئی انتظامیہ کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو یورپی ملکوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
جی, آپ کے سوال کے پہلے حصے میں تو یہ عرض ہے کہ اوول آفس سے باہر اور اوول آفس کے اندر میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. ابھی تو چونکہ ویسا ڈسپلن نہیں تھا, تو آپ کچھ بھی ٹویٹ کر سکتے تھے, کچھ بھی بات کر سکتے تھے, لہٰذا اس کے رد عمل کے طور پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ سخت سے سخت تر جواب دیے جا رہے تھے. جیسے ابھی آپ نے فرانسیسی سابق صدر کی بات کی, بات یہ ہے کہ یہ جو نیٹو ہے, یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ شاید 1949 میں جب یہ بنا تھا, تو جنگ عظیم کے جو اثرات تھے اس سے, اور اس کے بعد پھر فوکس اس دی دین یو ایس ایس آر پہ ہو گیا تھا کہ اس پورے خطے کو کیسے بچایا جائے گا آئندہ ایسی کسی جنگ سے جس نے بہت جو انسانی زندگی سے کھیل گئی اور تاریخ کو بالکل اس کا حلیہ بگاڑ دیا. تو ٹرمپ چونکہ دیکھیے کنونشنل پولیٹیشین نہیں ہے, لہٰذا وہ بہت مرکیوریل ہے, یعنی سیمابی طبیعت ہے, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, اور ہر چیز کو ٹریڈ کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فائدہ ہوگا, یعنی مٹیریل پرسوٹ دیکھتے ہیں, جبکہ اس کا انٹلیکٹ جو ہے, یعنی نان ٹینجیبل ایسپیکٹ جو ہے, وہ ان کی نظر سے 100% اوجھل رہتا ہے, کیونکہ اس طرف کی ان کو زیادہ اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے. چونکہ علم نہیں رکھتا آدمی, تو اس کی گفتگو اسی طرح ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے کہا جواب دینے کے شروع میں کہ جب وہ اوول آفس میں جائیں گے وائٹ ہاؤس میں, تو وہاں کا ڈسپلن ظاہر ہے کہ ان کو فالو کرنا پڑے گا. ان کو کوئی بھی بیان دینے سے پہلے ظاہر ہے وہاں ٹیم ہے جو دیکھے گی. ان کے خود کانگریس مین ابھی تو بڑے پریشان ہیں, لیکن پھر ریپبلکن جو سینٹ میں اور بیٹھیں گے کانگریس میں, وہ دیکھیں گے کہ اب صدر کی طرف سے کیا بیان جاری ہوگا. صدر اٹھتے ہی ایک ٹویٹ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا یہ نیٹو کے ساتھ تعلقات کو ویسے ہی رہنا چاہیے, کیونکہ وہ 500 ملین خرچ کر رہا ہے سال کا, اور 585 بلین یعنی 600 بلین کے قریب امریکہ کا فوجی بجٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 1000% سے بھی کم آپ کو یا گنا سے بھی کم آپ نیٹو پہ خرچ کرتے ہیں, جو جس نے بہت بڑا رول پلے کیا اب تک, ایک تھا ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نیٹو, ٹرمپ کے خیال میں نیٹو کو اس طرح ایکٹیو ہونا چاہیے کہ ہر روز اسے ٹیررسٹ پکڑ کے مارنے چاہیے, ہر روز ایک ملک پہ چڑھائی کرنی چاہیے ہر روز, کیونکہ وہ روز ایک تماشا چاہتے ہیں, یعنی ایکٹیویٹی چاہتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. جب ایکٹیویٹی نہ ہو, اصل میں وہی کامیابی ہوتی ہے اس تنظیم کی. لہٰذا اس ان تعلقات کو خراب نہیں ہونا چاہیے, ورنہ یورپ, یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یورپ کیا اب امریکہ کے بغیر خود سنبھال سکتا ہے وہ ساری صورتحال روس کے خلاف یا کسی بھی دوسرے حملے کے خلاف. اس وقت جب ملکوں کے مابین جنگوں سے زیادہ یا روس سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ ٹیررزم کا ہے, جس کو بالکل اور طرح سے لینا چاہیے. چونکہ یہ آپ نے سوال نہیں کیا تو اس کا پھر جواب کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں.
جی ہاں, اس کا جواب میں یہ سوال اس کے بعد کرتی آپ سے یقیناً, لیکن چونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس ٹائم سیگمنٹڈ یہ ہوتی ہیں, تو اس سلسلے میں کیونکہ مجھے آپ سے یہی پوچھنا تھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتظامیہ کے لیے نامزد لوگوں کو کیا ہے, تو بہت ساری کنٹراڈکشنز وہیں پر نظر آ رہی ہیں کہ انہی کے نامزد کیے ہوئے لوگ اس چیز کو یا اس موقف کے بالکل برعکس بیانات دے رہے ہیں جو کہ خود نامنتخب صدر کا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کی صورت رہے گی اور امریکی ادارے جو کہ ایک بڑے منظم نظام کے تحت کام کرتے آئے ہیں وہ اپنے اسی نظام کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے؟
منظم نظام کی بات کر کے آپ نے آدھا جواب دے دیا. بات یہ ہے کہ وہی میں نے عرض کی کہ وہ یہ خوشی کی بات ہے کہ جو ٹرمپ کے اور ان کی جو ٹیم ہے اس کے بیانات جو ہیں بالکل الٹ ہیں 180 ڈگری پر. تو اگر یہ صورتحال ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سین پالیٹکس ہے, جو پولیٹیکل لینگویج ہے یا وہ تھیم ہے, اس میں جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ چونکہ سیزن لوگ ہیں ٹیم میں, کہیں نہ کہیں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ کوئی گورنر ہے, کوئی سینیٹر ہے, کوئی کانگریس مین ہے, اور وہ آج سے نہیں ہے, وہ 20 سال, 25 سال, 30 سال, 35 سال برس سے
پوری سیاسی زندگی ان کی.
ایگزیکٹلی. تو وہ اس صورت میں ٹرمپ جو ہے اس وقت ایک تماشا ہے. مجھے تو یہ دیکھنا ہے وہ دنیا کو بھی کہ جب یہ پہلے دن کانگریس میں جائیں گے اور وہاں خطاب فرمائیں گے تو ان کا خود ریپبلکنز کیا حال کریں گے
ابھی ان کی. جی جی ہاں جی, کیونکہ سینٹ میں بھی جو نامزدگیوں کے بارے میں بھی جو کوشچننگ یا پوچھ گچھ ہو رہی ہے, توثیقی عمل جو ہے وہ بھی کوئی آسان نہیں ہے. بہت سارے امیدواروں کو ابھی بھی کافی سخت اور مشکل سوالات کا سامنا ہے. اس کے بارے میں ہم پھر بات کریں گے, اور میرا خیال ہے کہ 2-4-10 دن کے بعد, جب کہ ہم کہیں گے کہ ٹرمپ کے پہلے 100 دن کی بات کریں گے, تو اس کے بعد حتمی طور پر کوئی رائے بہتر طور پر ممکن ہو سکے گی کہ ہم اس کے بارے میں بات کر سکیں. اب ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی علمبردار تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نیشنل کی ایک نئی رپورٹ کی. وہ لکھتے ہیں کہ یورپ میں ہنگامی صورتحال, ڈھکی چھپی نگرانیاں, منتخب مکانات کی تلاشیاں لینا, مخصوص افراد کو حراست میں لینا, دہشت گردی کے انسداد کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا, یہ سب چیزیں حصہ ہیں. لیکن یہ وہ اقدامات ہیں جن سے یورپ کی بہت پرانی اقدار اور آزادی کے احترام کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے. شمع, آپ فرمائیے گا, آپ لندن میں رہتے ہیں, دہشت گردی کے موضوع پر آپ کی وسیع ریسرچ ہے. یورپ میں سلامتی کی صورتحال اور اس سے متعلق تحفظات کے بعد عام آدمی کی زندگی کی صورتحال وہاں کیا ہے؟
بہجت, یہاں پر یہ ہے کہ کمپرومائز, جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایک دیر پا امن ہو وہ کمپرومائز کر رہے ہیں. یہاں پر لاز دوسرے بھی چینج ہوئے ہیں, اسپیشلی برٹن میں, کہ آپ کی ای میلز وغیرہ اگر حکومت کو شک ہو تو وہ ایکسس کر سکتی ہیں, یعنی بالائے طاق رکھ کر. جو ہمارا رائٹ ٹو پرائیویسی ہے, Article 8 جو کہ ہیومن رائٹس ایکٹ ہے, وہ برطانیہ نے بھی انکارپوریٹ کیا ہے. یونیورسل ہیومن رائٹس بھی ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ کسی کو بھی پکڑ کر لے کر جا سکتے ہیں اگر شک ہے. وہاں پر یہ ہے کہ ہیومن رائٹس تنظیمیں بھی اتنا شور نہیں مچا رہی, جو کہ ایک جب سیکیورٹی کی سچویشن دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی پتہ نہیں کہ کہاں سے, کیونکہ ایک تو تھریٹ ہوتی ہے کہ جو ریفیوجیز یا جو دوسرے لوگ آ رہے ہیں, لیکن سب سے زیادہ تھریٹ وہ ہے ان لوگوں سے جو یہاں پر پل کر پیدا ہوئے ہیں, پل کر بڑے ہوئے ہیں, اور اب دہشت گردی کے نیٹ ورک کی طرف ان کا رجحان ہے. وہ لوگ زیادہ خطرناک ہیں, چاہے وہ یورپ کی سیکیورٹی ہو یا وہ برطانیہ کی سیکیورٹی ہو. اس لیے بڑے سخت لاز ہیں. اس میں یہ ہے کہ کچھ صحیح لوگ بھی جاتے ہیں. میرا اپنا بیٹا ایک ہیومن رائٹس فرم میں کام کر رہا ہے, وہ ڈیٹینی سے جا کر ملتا ہے. یہی ساری سچویشن جو آپ دیکھتی ہیں بتا رہی ہیں ابھی, وہ خود جا کر دیکھتا ہے پرزن میں کہ ان کی کوئی سنوائی نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ چیز جو کہ یہ کنونشنل ہمارا جو یورپ کا ایک تاثر تھا وہ ختم ہو گیا, لیکن کیونکہ سارے نارمز چینج ہو رہے ہیں, پوری دنیا چینج ہو گئی ہے 9/11 کے بعد, تو اب شاید یہ ہے کہ ہم اس ایرا میں ہیں کہ جب یہ نارمز جو ہیں اب ایمرج ہو رہے ہیں اور اپنی جگہ بنا رہے ہیں, تو شاید وہ سچویشن نہ رہے آج سے 10 سال کے بعد, جو کہ ہم کہتے تھے کہ جگہ کی ہیومن رائٹس ایک فریڈم ہے, وہ ہمیں سب سے زیادہ یورپ میں حاصل ہے, لیکن نہیں, اب وہ اس طرح سے نہیں ہوگا. اسپیشلی جو کنزرویٹو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ بہت سخت آ رہی ہیں. جرمنی کو بھی یہ ہے کہ بیکلش کا سامنا کرنا پڑا ہے, جو ٹیررزم کے ایکس ہوئے ہیں یورپ میں, تو وہ بھی بیک آف کر گئے ہیں, جو کہ ان کا ایک سافٹ کارنر تھا ریفیوجیز کے بارے میں یا امیگرنٹ کے بارے میں. تو یہ چیزیں مشکل ہوتی جا رہی ہیں, اور مشکلات یہ مزید بڑھیں گی, مزید سخت لاز آئیں گے, اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں پریپیئر رہنا ہے, کیونکہ یہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہوگی ٹو یعنی کرش دا ٹیررزم. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ کرش تو نہیں ہو سکتا, لیکن بہرحال
کسی حد تک قابو پا
لوگ نئی نئی جیب کر رہے ہیں, اسی طرح یہ ہے کہ لاز بھی نئے بنتے رہیں گے.
اس پر ایک اور سوال آپ سے مجھے کرنا ہے, ابھی ہمارے ساتھ رہیے گا. احمد, آپ انسانی حقوق کے حوالے سے لکھتے ہیں, مشاہدہ وسیع ہے, اس نوعیت کے اقدامات کے بارے میں آپ کیسے تجزیہ کریں گے جو ایک طرف تو روزمرہ زندگی کو مشکل بناتے ہیں لیکن ایک محفوظ ماحول کو فراہم کرنے کے لیے ضروری بھی ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, میں یہاں سے آغاز کرتا ہوں اس بات کا کہ ٹیررزم جو ہے وہ پرانی جنگوں اور ہیومن رائٹس کی کو پراپرلی جب انسان نہیں دیکھتی ہیں اقوام اور خطے تو اس کا شاخسانہ ہوا کرتا ہے. یہ بائی پروڈکٹ ہے, اسے آنا ہی ہوتا ہے. اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے یا جیسے کہ ہم اس کو ختم کرنے کے لیے جو ابھی ہیومن رائٹس کے ساتھ, جیسے آپ نے کہا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس رہا ہے, تو یہ بالکل فطری بات ہے. کیونکہ ایک قانون جب آپ بناتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ریڈ لائٹ پہ کھڑی ہونی ہے گاڑی, تو اس میں ہر طرح کا آدمی وہاں پہ کھڑا ہوگا. تو یہ اس کو بہت جلد اس کو رنس کر کے اس میں سے ایسی صورتحال کی طرف جایا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ عام آدمی کو تکلیف نہ ہو. کیونکہ ٹیررزم کا پتہ چلانے کے لیے جو بھی گیجٹس ہیں, جو بھی ٹولز ہیں, اس سے مائنڈ سیٹ کا پتہ, جیسے ابھی مائنڈ سیٹ ہے اورویلین, اسے یعنی جارج اورویل کے ناول کے طور پہ کہا گیا کہ یہ آمرانہ قوانین ہے جس سے عام آدمی کی شدید حق تلفی ہو رہی ہے اور بہت ہی بے گناہ اس کے اندر برسوں قید رہتے ہیں, مار کھاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. تو وہ یہ قربانی وہ قربانی ہے جو ایک لارجر بینیفٹ کے لیے وہ کرنا ہی پڑتا ہے اس میں. لیکن میں اس کو اس کے حق میں نہیں ہوں, آپ نے ہیومن رائٹس کے طور پہ کہا, لیکن کبھی اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہوتا کہ آدمی کو فاسٹنگ یعنی روزہ رکھنا پڑتا ہے کبھی وہ دوا کھانے کے لیے. اس کا طریقہ تو صرف یہی ہے کہ اس کو نیرو ڈاؤن کیا جائے, یعنی بالکل پن پوائنٹ کر کے بہت حد تک وہ ان کو یعنی نیرو ڈاؤن کر کے, اور تاکہ عام آدمی اس سے بچ سکے.
ڈاکٹر فاروق حسنات اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں اور السلام علیکم. بات آپ سن رہے تھے, دہشت گردی کا نظریہ امریکہ پر 9/11 کے حملوں کے بعد ایک نئی صورت میں سامنے آیا, جس کی طرف شمع نے اشارہ بھی کیا. آپ کے خیال میں اس وقت عالمی سطح پر مختلف حکومتوں کی طرف سے دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے جو مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ کس حد تک مؤثر ہیں؟
اس کو ذرا تھوڑا وسیع طریقے سے ہم سارے مسئلے کو دیکھیں تو پھر بہت کچھ ہمیں سمجھ آ جائے گا. ہم ذرا مائکرو طریقے سے دیکھتے ہیں, یعنی کہ وہ معاشرے یورپین معاشرے ہیں یا امریکہ معاشرہ ہے, صرف اسی کو ہم دیکھتے ہیں, اور یہ ہم نہیں دیکھ رہے کہ اس کا اوریجن کیا ہے, فرسٹریشن کہاں سے پیدا ہوتی ہیں, اور پھر وہ ایک ملٹنسی کا کلچر جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ ٹرانسفارم کرتا ہے اپنے آپ کو ٹیررزم میں. اگر ہم مشرق وسطی کے حکومتوں کے ڈھانچے دیکھ لیں, وہاں پہ جس قسم کی حکومتیں ہیں, جس قسم کی اتھارٹیرین وہاں پہ نظام ہے, اور وہ سارے کے سارے, اب دیکھیے جتنے بھی اتھارٹیرین نظام ہیں مشرق وسطی کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ سارے امریکہ کے اور یورپین کے ایلائز ہیں, بہت قریب ایلائز ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب یہ سختی کرتے ہیں اپنے لوگوں پہ, بہت زیادہ سختی کرتے ہیں, تو اس کو بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے, اور ہیومن رائٹس کا بھی کوئی ایشو وہاں پہ نہیں بنتا. اور اس کے ریئیکشن میں اگر آپ اسامہ بن لادن کا آپ دیکھیے کہ وہ کہاں سے شروع ہوا, القاعدہ کی بنیاد وہاں پڑی, جس کا پھیلاؤ پھر ہوا, اور وہ یورپ کو بھی افیکٹ کیا اور امریکہ کو بھی افیکٹ کیا 9/11 میں. وہ یہ ہوا کہ ان کا ڈیمانڈ تھا کہ آپ امریکی فوجوں کو سعودی عرب میں نہ آنے دیں جب کوئٹ کا مسئلہ ہوا تھا, اور ہم خود اس مسئلے کو حل کریں گے. سعودی حکومت نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کو ان کی سٹیزن شپ لے لی اسامہ بن لادن کی, وہ بندے سوڈان چلا گیا, سوڈان سے بھی اس کو نکال دیا گیا, پچھلے ڈالا سعودی عربیہ نے وہ پاکستان چلا گیا. تو بیسیکلی جو وہ ڈیمانڈ یہ تھا کہ آپ ڈیپینڈنٹ ہیں آن دی امیرکن فورسز اور یورپین کے اوپر, کہ آپ اپنے عوام کے زور کے اوپر حکومت کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ حکومت کے یہ خلاف ہیں, حکومت کو امریکن اور یورپین سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ اس کے بھی خلاف ہو گئے. یعنی کہ یہاں سے یہ چیز چلی, یہ ہمیں ملتا ہے جس کا بیسک ریزن ہم کہتے ہیں. دوسرا ریزن ہمیں نظر آتا ہے کہ مشرق وسطی میں ہی ایک خطہ ہے فلسطین کا, جس کے اوپر ہر قسم کے ظلم ہو رہے ہیں, وہاں پہ سیٹلمنٹس بنائی جا رہی ہیں اور غیر جو غیر قانونی ہیں اور جس طرح کی ایتھنک کلنزنگ ہو رہی ہے, تو وہ بھی ایک جب لوگ دیکھتے ہیں اور لوگ کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے کہ یہ انصاف نہیں ہو رہا اور یہ کون سی قوتیں ہیں جو ان کی حمایت کر رہی ہیں, اس کے ریئیکشن میں بھی یہ ساری
چیزیں اس طرح.
تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ امریکہ میں اتنی ریلیونٹ نہیں ہے لیکن یورپین سوسائٹیز میں ریلیونٹ ہے, جس طرح خاص طور پہ فرانس میں اور دوسرے ملکوں میں, کہ وہاں پہ بالکل سائڈ لائن جو امیگرینٹس ہیں تو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے, ان کو وہ مدارس اور وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو کہ وہاں کے جو مقامی باشندے ہیں ان کو, وہاں پہ فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. تو یہ تین چار عوامل مل کر یہ قسم کا ایک بنا دیتے ہیں, ماحول بنا دیتے ہیں جس میں ٹیررزم فروغ پاتا ہے. اور قسمتی سے جو کہ تھنک ٹینکس بھی ہیں اور جو پالیسی میکرز ہیں وہ کنوینئنٹلی ان کازز کو اگنور کرتے ہیں, اور وہ صرف جو ایک علامت ہے جو کہ چیز ہو رہی ہے صرف اس کو ہی ذہن میں رکھ کر پھر وہاں پر وہ ایک مفروضہ سا دلانا شروع کر دیتے ہیں سارے
جی,
اور اس کی گہرائی تک نہیں جاتے, اوریجن تک نہیں جاتے. مسئلہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ جب تک اوریجن تک نہیں جائیں گے
اس وقت تک
یہ صورت مسئلے کو حل کرنا مشکل ہو جائے گا.
اچھا شمع سے آخری سوال ہے میرا اس بارے میں کہ شمع, یورپ تحفظ اور سلامتی کے اعتبار سے جو پالیسیاں ابھی ہوئی ہیں اور سخت قسم کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں, وہ کتنی مؤثر اور کتنی کامیاب ثابت ہو رہی ہیں وہاں؟
یہ تو بہتر ایک ڈسٹنٹ فیوچر میں جا کر ہمیں پتا چلے گا. ابھی یہ ہے کہ کامبیٹ چل رہی ہے, جو بھی چیزیں چل رہی ہیں, میں نے جس طرح ابھی آپ کو پچھلے سوال میں بتایا کہ ایک طرف سے دہشت گرد آ رہے ہیں, نئی نئی ٹیکٹس, نئے طریقے دہشت گردی کے, پہلے تو ویپن ہوتا تھا, آپ صرف وہ ایک وہیکل ڈھونڈتے ہیں بڑا اور جا کر کسی بھی مارکیٹ میں جا کر اسٹرک کر دیں, اور وہی بات کہ کولیٹرل ڈیمیج اچھا خاصا ہو جاتا ہے, کم از کم 20 جانیں چلی جاتی ہیں صرف ایک ہیٹ سے ہی. تو اس کو بھی ڈیل کر, اس طرح کی جو نئی ٹیکٹس آ رہی ہیں اس کے لیے جو کاؤنٹر اسٹریٹجی آئے گی یا کاؤنٹر ٹیررزم کی جو پالیسی آئے گی وہ بھی نہیں ہوگی, وہ کتنی یہ ہے کہ وہ افیکٹو ہے, یہ چیز تو ہمیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 5 سال 10 سال کے بعد پتا چلے گی. جس طرح آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سالوں میں جب آپریشن ضرب عزب شروع ہوا تھا اور آپ مجھ سے اسی طرح کا سوال پوچھتی تھی تو میں آپ کو کہتی تھی کہ نہیں, میں تب تک ایگری نہیں کر سکتی جب تک یہ ہے کہ ہمیں 5 سال کے بعد پتہ چلے کہ کتنی حد تک ٹیررزم کا ہوا. ایک ابھی تو یہ تھا کہ امیڈیٹ آپ کرش کر رہے ہیں, آپ کرش کرتے ہیں لیکن آپ اس کی روٹ کو ختم نہیں کر سکتے ٹیررزم کی, اور وہی یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کی پالیسی جو ہے اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ کتنی حد تک بیرپا ہے. یہ چیز جو پالیسی بنا رہے ہیں وہ ان کو بھی پتہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ وار چل رہی ہے جہاں پر دونوں طرف کے برین یہ ہیں کہ ایک دوسرے سے نبرد آزما ہے کہ کیا کون کہاں پر جیتا ہے اور کون کہاں پر جو وہ ہے کہ اس کو ڈیفیٹ ہوتی ہے. تو اب یہ ہے کہ لاز بن رہے ہیں, جس طرح ابھی احمد مبارک نے کہا کہ ہمیں وہ لائک نہیں کرتے, میں بھی پرسنلی لائک نہیں کرتی, لیکن یہ ہے کہ ہم سب کو کوآپریٹ کرنا ہے کیونکہ یہی ہمارے اور ہمارے بچوں کے اور ہماری جو سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے بہتر ہے. اب جس طرح یو کے میں ہے کہ پولیس کو سرچ وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے, اگر ان کو دہشت گردی کا شبہ ہے وہ آ کر آپ کے گھر کو ایمبش کر سکتے ہیں. تو ایک لافل سٹیزن کی طور سے تو میں یہ کہوں گی کہ جس کے بھی گھر کو کرتے ہیں وہ اپنے دروازے کھولتے ہیں, اگر وہ ریزسٹ کریں گے اپنے لاس کے لیے تو وہ پھر پھنسیں گے, اور اس میں پھر یہ ہے کہ اور کمپلیکیشنز ہوں گی, مشکلات بھی ہوں گی, لائرز نہیں یعنی ہے کہ.
تو مؤثر طور پر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پابندیاں کام کر رہی ہیں, کسی نہ کسی حد تک دہشت گردی پر کو روکا جا رہا ہے, اس پر قابو پانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ مؤثر ہیں اقدام اور یہ چلتے رہیں.
اس کا ایک امپیکٹ بھی ہوتا ہے, جس طرح بھی نیو ایئر نائٹ تھی, میں خود باہر نکلی, چار سال سے میں نہیں گئی لیکن اس سال میں باہر نکلی, 3000 آرمڈ پولیس جو تھی وہ ہم نے دیکھی. لندن میں کبھی بھی آپ کو آرمڈ پولیس نظر نہیں آئے گی, لیکن اس سال آرمڈ پولیس تھی. اس کا یہ تھا کہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے, ہم لوگ جس طرح خود کو سیکیور فیل کر رہے تھے کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں پولیس, اس طرح جو ٹیررسٹ ہے اس پر بھی نفسیاتی ایک اثر ہوتا ہے کہ یہ پہلے یہ فار گرانٹیڈ لے رہے تھے کہ یہاں پر صرف پولیس والا ایسے ہی گشت کرتا ہے, لیکن اب وہ آرمڈ ہے. آرمڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر نکلیں گے تو وہ ان کو ٹیرر اٹیک کرنے سے پہلے بھی ہٹ کر سکتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ ایک برین گیم چل رہی ہے, ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے, جس میں کون جیتے گا ایونچولی, کس کی جا کر ہوگی وہ ہم دیکھیں گے کہ آج سے پانچ سال کے بعد اگر
اس ساری صورتحال
تو میں آپ کو قابل ہوگی اس سوال کا جواب
پھر دیں گے. بہت بہت شکریہ شمع, ہمارے ساتھ تھی لندن سے شمع جنیجو, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بے حد بے حد شکریہ. بات کرتے ہیں استنبول کے بارے میں. استنبول پر ہونے والے جو حملہ کیا گیا تھا ترکی کے نائٹ کلب پر, اس میں ازبکستان کا شہری ہے, استنبول کے گورنر کی طرف سے بتایا گیا, جہاں جس نے افغانستان میں تربیت حاصل کی تھی. یہ آپ کو یاد دلاتے چلیں, استنبول کے نائٹ کلب پر 9:30 کے موقع پر حملہ ہوا تھا اور غیر ملکی شہریوں سمیت 39 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ترک حکام کے مطابق مشتبہ حملہ ور عبدالقادر مشرپوف کو استنبولی سے حراست میں لیا گیا, جہاں وہ ایک گھر میں چھپا ہوا تھا. تو احمد مبارک صاحب, داعش کے تربیت یافتہ افراد عام طور پر خود کو حملے کرتے آئے ہیں, داعش کا نام اس لیے کہ انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی, لیکن اس حملہ آور نے فائرنگ کی, پھر فرار بھی ہو گیا, چھپا بھی رہا, کیا یہ انتہا پسند گروپ کی طرف سے کسی حکمت عملی میں تبدیلی کا اشارہ ہے؟
ایسی کسی بھی جو ٹریجڈی ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے ظاہر کئی زاویے ہو سکتے ہیں. ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شاید کوئی تبدیلی ہے اور ان کے پاس زیادہ ایسے لوگ آ گئے ہیں, ان کی اپروچ جو نیٹ ورک ہے وہ افغانستان تک داعش کا پھیل گیا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ ایسا ہے نہیں, ابھی تک وہ بہت زیادہ حد تک لوکلائزڈ ہے. لیکن ایک اس کو پکڑنا اور یہ ہتھیار کے ساتھ گرفتار کر لینے سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں اب وہ جو ڈانڈے ہیں وہ کہاں کہاں مل رہے ہیں اور ان کی جو اپروچ ہے یا رسائی کہاں کہاں تک ہو چکی ہے اس دہشت گردی کی اس تنظیم کی. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت طیب اردگان کو فوری طور پر بہت ایسے میجرز لینے ہیں, جس پہ ابھی ہم بات سن رہے تھے ڈاکٹر اسناد کی بھی, وہ بات ایک حد تک تو بہت درست ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی ملک میں اگر آپ بہت زیادہ پرسیکیوشن اور اپنے ہی عوام پر لاتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ انوسنٹ لوگ بھی گرفتار ہوتے ہیں, یا ایسے لوگ جس کو آج پورا پروگرام آپ کا اسی تھیم پر ہے کہ اگر کوئی ویسے خیالات رکھتا ہے تو اس کو اس کی بنیاد پہ گرفتار کر کے اور اس کو ٹارچر کیا جائے یا جیل کر دیا جائے. لیکن وہ ظاہر ہے کسی ملک میں اگر پولیس سٹیٹ ہے وہ الگ بات ہے, وہ ٹیررزم پیدا نہیں کرتی, سزا ضرور ہموار کرتی ہے. یہاں پر
جی آپ بات مکمل کر لیجیے, پھر ہم ڈاکٹر اسناد سے بات کریں.
بس صرف اتنی بات ہے کہ میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں کہ ضرور ہے کہ داعش ضرور پھیلے گی کیونکہ اسے سپریس کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عراق میں جو شام میں جو صورتحال ہے, عراق میں جو صورتحال ہے, داعش کارنر ہو رہی ہے بہت زیادہ. لہٰذا اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ وہ انفرادی طور پر اس طرح کے ٹیررسٹ جو ہیں ان کو بھجوائے مختلف جگہوں پر اور اپنا مقصد حاصل کرے.
بہت بہت شکریہ احمد مبارک جان, نیو یارک سے ہمارے ساتھ تھے, اب ڈاکٹر حسنات ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر حسنات, شام میں باغی گروپوں نے کچھ روز پہلے قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ہونے والی بات چیت میں شرکت کے لیے آمادگی کا اظہار کیا تھا, لیکن اب انہوں نے دوبارہ اس سے انکار کرتے ہوئے ترکی اور روس کی ثالثی سے طے پانے والی فائر بندی کے مکمل اطلاق پر زور دیا ہے, کیونکہ حکومت اور اس کے ایرانی حلیفوں کی طرف سے روزانہ خلاف ورزی ہوتی ہے. یہ ایک وجہ تو سامنے ہے, لیکن ڈاکٹر حسنات, آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات میں شرکت سے انکار کی اس کے علاوہ کچھ اور بھی وجوہات ہیں؟
اس کے اصل میں وجوہات یہ ہیں کہ امریکہ وہاں پہ کافی حد تک وجوہ کر گیا ہے, وہاں پہ ایک قسم کی مناپلی ہو چکی ہے روس کی اور ایران کی, اور بشر الاسد کے جو حامی ہیں, جو فوجی ان کے ہیں,
काफी हद तक उनका वहां पे कंट्रोल हो गया है. इसलिए जो दूसरे ग्रुप हैं वो उनका उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया. इवन तुर्की को अगर आप देखिए, तुर्की ने भी रूस के साथ कोऑर्डिनेशन की अपनी पॉलिसी की इस मामले में. ईरान और तुर्की में भी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है. यानी कि एक ग्रुप जो है वो जब मुख्तलिफ इनकी पॉलिसीज होती थी वो सारे यकजा हो गए हैं. और जो दूसरी तरफ जो बागियों को इमदाद कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो बिल्कुल वहां से निकल ही गए, इररिलेवेंट टोटल हो गए. और बात कहाँ पे आ गई है, बात है दाइश के ऊपर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है कि दाइश को वहां से एलिमिनेट करना है. वही रात में भी हम देखते हैं, शाम में भी हम देखते हैं कि उसी के ऊपर कार्रवाइयों की बात भी हो रही है, प्लानिंग भी हो रही है और पेशरफ भी उसी की तरफ हो रही है. इसलिए ये ग्रुप ये समझते हैं कि हम इररिलेवेंट हो गए. अगर मुजाकरात की हम मेज पर बैठेंगे तो वो एक किस्म का इम्पोज ही होगा हम के ऊपर. जो भी फॉर्मूला दिया जाएगा वो इम्पोज किया जाएगा और उनके कार्ड रह नहीं गए ज्यादा खेलने को. कि अगर वो सीज फायर भी करें, वो एक्चुअली सीज फायर नहीं है, वो सरेंडर ही हो रहे हैं. अलेप्पो में भी हमने देखा उसको ऑफिशियली तो सीज फायर कहा गया लेकिन बेसिकली तो सरेंडर. उसकी बाकी भी जो जितनी ये बातचीत होंगी और उसमें जब खासतौर पर रूस डोमिनेंट पावर की तौर पर आएगा और उनके दूसरा बैलेंस करने के लिए कोई दूसरी पावर अब नहीं है वहां पे. अमरीका का जिस किस्म का रवैया रहा पिछले महीनों में हफ्तों में और सदर ट्रंप का भी जो अभी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करेंगे, उससे रूस ने बहुत फायदा उठाया उस वैक्यूम से. तो इसलिए ये बातचीत वहां पे अब क्या होनी है, अब तो यही होना है जो कि जो शाम की हुकूमत चाहेगी और उसके साथी वहां पर चाहेंगे, जिस किस्म का भी फार्मूला वो चाहेंगे वो ही होगा. अलबत्ता एक तो फैक्टर है जो कि जहन में रखने होंगे. एक तो ये है जैसा मैंने पहले भी कहा कि दाइश को वहां से खत्म किया जाता है, बिल्कुल ही खत्म किया जाता है. दूसरा फैक्टर होगा कुर्दों का, जो शामी कुर्द है, क्या वो इराकी कुर्दों के साथ मिलकर कोई ऐसी वहां पे कार्रवाई करेंगे जिससे जो ऑटोनॉमी की वो बात करते हैं या वो नहीं करते हैं. क्योंकि तुर्की ने तो बहुत स्टैंड इस चीज में दिया हुआ है और उन्होंने ये कहा हुआ है कि उनसे बात करना तो इस तरह जितना आप दाइश से बात कर रहे हैं, क्योंकि तुर्की वाले उनको उतना ही खतरनाक समझते हैं जितना कि वो दाइश को समझते हैं. इसलिए ये दो फैक्टर्स रह गए हैं जिनको बाद में जाके एक मौजू बनेगा बातचीत का. और जो कि शाम में जो कुछ होना है, जिस किस्म का निजाम आना है, उसमें वो शामिल होंगे या नहीं होंगे. यहाँ का बाकी लोगों का ताल्लुक है मेरे ख्याल में बहुत रेलिवेंट हो गए. उनके पीछे सपोर्ट करने वाली पावर जो है वो वहां से किस्म का विड्रॉ ही कर दें.
अच्छा, चलते चलते एक बिल्कुल आखिरी, आप हमारे पास एक डेढ़ मिनट ही है. कल मिस्र की एक अदालत ने सऊदी अरब की हकूमत को जो बहर अहमर के दो जजीरे देने का फैसला किया गया था हकूमत की तरफ से, उसको मुस्तरद कर दिया गया, क्योंकि वो कहते हैं कि पार्लियामान की तरफ से और अदालत की तरफ से ये मंजूरी होनी जरूरी है. तो इस तनाजर में मिस्र और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की आइंदा जहत आप क्या देखते हैं, और क्या कशीदगी क्या पहले ही से मसाइल का शिकार खिता और मुसीबत में नहीं पड़ेगा, ज्यादा मसाइल नहीं हो जाएंगे? डॉक्टर हसनात जी,
उसमें जी बात असल में ये है कि जनरल सीसी का पूरा कंट्रोल है मिस्र के ऊपर और अदालतें भी उनके नीचे ही हैं. ये पहले भी हमने देखा कि अदालतों ने कैसे फैसले किए जब उन्होंने फांसी की सजा दी, फॉर एग्जांपल फांसी की सजा माफ भी हो गई. इसी तरह ये वो अपने कोई फैसले तो सुनाते हैं लेकिन हुकूमत जब उसी अदालत में अपील करती है उनके फैसले रिवर्स हो जाते हैं. ये होगा वही जो कि जनरल सीसी कहेंगे. जनरल सीसी ने फैसला कर दिया कि मैंने सऊदी अरब को वो जजीरे दे देने हैं क्योंकि उनको पैसों की जरूरत है, इकॉनमी उनकी बहुत बुरी है.
इसलिए
फैसला दिए अदालत जो भी करे, जो भी फैसला करे, ये एक सिर्फ इकोनॉमिक डिस्कशन के तौर पर हम बात कर सकते हैं.
जी
प्रैक्टिकली जो फौज चाहेगी मिस्र में
वही हो जाएगा. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے. اس کے علاوہ احمد مبارک شمع جنید جو سنتوش بھارتیا سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل قیوم اور زورا یوسف کے ہم شکر گزار ہیں. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. بیچت جلانی اور پروڈیوسر اسود امام اور انجینئر مارٹن کروسس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.